برادران اسلام، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں دروس سابقہ میں آپ نے کچھ باتیں سنی ہیں، اور اس سلسلہ وار سیرت کے دروس میں سے ہم درس کے اس مقام پہ پہنچے تھے یا سیرت طیبہ کے اس حصے میں پہنچے تھے کہ جب ابی طالب نے روسائے کفار قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قوم ہے، آپ کی قرابت دار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں، تو حضور نے صاف انکار کیا. آپ نے فرمایا کہ اے آپ میں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس پہ میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں. میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں. جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں. تو مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرنے کی تو کوئی بات نہیں. جب کفر قسم کے یعنی اپنے سورس استعمال کرنے کے بعد دھونس، طاقت، دولت، لالچ جب سب میں ناکام ہو گئے، تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پروگرام بنا. نے کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں، اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے ستم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے آئے اور ہٹ جائیں اور ڈر جائیں. جب یہ لوگ سب ہٹ جائیں گے، حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا، اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے گا. عید کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے. اسی طرح بی بی سمیہ کو حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا، اور یاسر اور عمال کو اتنی تعزیت کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ صبر لیا آل یاسر. بی بی زرینہ کو اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئی. بی بی نہدیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. خباب بن العرب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حتیٰ کہ آپ کی پشت میں گڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے. ان اچھے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے، منصف ہے، اس کے دور میں کسی سے ظلم نہیں ہوگا. تو 12 صحابہ نے ہجرت کی، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی. اور حضور نے فرمایا کہ عثمان، اللہ کے نبی لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شخص ہو جو ہجرت کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ، حضرت حذیفہ، یہ سب ہجرت. ام عبداللہ جو تھی، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام عبداللہ جو تھیں وہ بھی ہجرت کے لیے نکلی، تو راستے میں حضرت عمر سے ٹکرا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ ام عبداللہ جو ہے وہ سامان باندھے ہوئے اور تیار ہوئے کھڑی ہے، تو حضرت عمر کو جب دیکھا تو گھبرا گئی. صاف بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زمانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے، اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تھے. تو ام عبداللہ بیچاری بہت گھبرائی. حضرت عمر جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ ام عبداللہ الى اين الى ماذا تريدين، کیا چاہتی ہو، الى اين، کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، اس کو بھی اب پھر بیوی ام عبداللہ جو تھی وہ بھی پھر غصے میں آ گئی. انہوں نے کہا عمر، اگر آپ لوگ ہمیں مکے میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو کم سے. آخر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں, آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں. ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے انسانیت کا کہ اب ہمیں اس پہ بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم مار کھین کھانے کے لیے ضرور مکے میں رہیں؟ بھئی اگر ہم مکہ چھوڑ رہے تو آپ کو کیا تکلیف؟ اچھا اگر ہم برے ہیں تو آپ کے ملک سے چلیں گے؟ اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی. ہم نے آپ کا ملک, آپ کا شہر, آپ کا علاقہ چھوڑ دیا. تو حضرت عمر کو بھی کچھ بات سمجھ آ گئی. تم نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے, تم نے جانا ہے تو جاؤ, میں تمہارا راستہ نہیں رہا. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان کے زمانے کفر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, ایک دن اپنے گھر میں آ کے بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا کہ کبھی ہم عذاب دیں, کبھی لوگوں کو ماریں, کبھی لوگوں کو ستائیں, کبھی ہم انہیں انگاروں پہ لٹائیں, کبھی ہم انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ سلائیں. آخر یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارا جھگڑا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, تو کیوں نہ آپ سے فیصلہ کر دیا جائے اور آپ کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کفر میں ہیں اور بالکل فیصلہ کر کے کہ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ سرزمین مکہ پہ اب یا عمر چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی تیاری کی, تلوار, اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے, تیر, سفن, زرا, ڈھال, تلوار, سب سامان لے کے غصے میں بھرے ہوئے اور کیا لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں. بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بھی دیا تو کیا ہو؟ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے. چلو میں ایک بندہ مر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے. وہ اسی جوش و غضب میں نکلے اور راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا کیونکہ کوئی ڈر کے مارے اسلام کو ظاہر نہیں. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ایسے انداز میں چلتا ہوا اور اس طرح غصے میں بھرا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت اچھی نہیں لگتی. میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو اور میں نے کہا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو اور خیر ہے؟ یہ کون سا وقت ہے بھائی آدمی بالکل مسلح ہو کے گھر سے نکل رہا ہے, کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی؟ تو عمر ٹھہر گیا. انہوں نے کہا دیکھو نہیں ابن عبداللہ, جب سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس دن سے پورے مکے میں جھگڑے ہو گئے, باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے, بیوی خاوند سے الگ ہو رہی ہے, بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے, لڑائی ہے, تفرقہ ہے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, میں محمد مصطفیٰ کو قتل. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے روکنے سے ہوگا تو کوئی نہیں روک سکتا ہے, تو میں نے اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا. میں نے کہا یا عمر تم کیا سوچ کہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد المطلب ہے, بنو ہاشم ہے, بنو ابی طالب ہے, یہ سب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آخر وہ بھی تو قبیلہ ہے, چاہے حضور کے دین پہ نہ بھی لیکن ان کو برادری کا, رشتے داری کا, قومیت کی اور یہ عصبیت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے, تو کیا تمہیں وہ چھوڑ دیں گے اور تم بدے سے رہو گے مکے میں؟ عمر نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے سنتا, میں نے یہ سب کو میں یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے, اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا. ایک آدمی دارا تین چار خاندان سے تو نہیں لڑ سکتا, تو میں قتل ہو جاؤں گا. چلو ایک آدمی قتل ہو جائے گا بات تو ختم ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل سے کتنی جبا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آتا ہے، اللہ کے نبیوں کے مقابلے، کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس غلط راستے میں بھی ہے، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَشْكُونَ غَدَائِبُ، ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ گمراہ. یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ انا ربکم الاعلی، اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں. دیکھیں اب یعنی یہ بات عقل سے بھی ایک عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے، جو کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، سونے کا محتاج، جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا محتاج، جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پیشاب کرنے کا محتاج، ہوا نکلنے کا محتاج، یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو گے کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے، وہ کیا اگر پاگل ہے یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اتنا جھوٹا شخص، یعنی جس کے جھوٹے دعوے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسے سچے دین کی دعوت دی تو پتا ہے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ اِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ، کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل نہ دے، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے. یعنی اللہ کا نبی جو ہے سچا دین کے لانے والا، وہ تمہارا دین کو بدل دے گا، تمہارا دین تو بالکل ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلائے گا، جو بھائی امن ہے وہ فساد ہے. یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جماعتیں ہیں، جتنے صحیح دین پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک غلط ہیں، اور جتنے باطل ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے غلط کار فرقے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فتوبا للغرباء. غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جیسے بات پیسے نہ، یہ تو ہمارے یہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نا، یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے، ہمارے یہاں غریب امیر کے مقابلے سے استعمال ہوتا ہے، یہاں غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی، اوپر آدمی جسے کوئی نہ پیسہ نہ. تو حضور نے فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی چیز لگتا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے، خدا ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہم لات کو، عزا کو، مناس کو، حبل کو، سب کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے جتنے گرو ہیں، پنڈت ہیں، ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں، راہب ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات مانیں، یہ کیا عجیب بات ہے بھائی. اس وقت بھی اسلام ایسے یعنی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی، فدا الاسلام غریبا. اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ اسلام مسلمان عربوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن اسلام پھر بھی غریب بن جائے گا، پھر بھی اجنبی نہ. اور آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ اے اسی زمانے میں ہم گزر رہے ہیں کہ اگر آج آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایمان سے کہ پنڈلیوں تک چادر پہنی ہوئی ہو، باندھی ہوئی ہو، لمبا کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں مسواک ہو، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، کتنی لمبی داڑھی ہو، تو گھر سے بچے نکل کے بھی تاڑیاں بھی کہیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے، کہیں گے پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیچے آ گئی. اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقاعدہ فیتی سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، بو ہو، اور جناب پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بو لگی ہو، ہاتھ میں اسٹک ہو اور دائیں ہاتھ سے کھاتا ہو، بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو، سب ایسے ہیں. بہت بڑا لکھا آدمی، انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا، یہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی نہیں، بہت بڑا لکھا، بڑی اچھی انگریزی بولتا. یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی، اس سے بڑی تو بدبختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی، نہ قرآن و حدیث کے علم سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی بلکہ یہ تو خیر فرسٹی ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہے نماز پڑھاتے ایسی نیک آدمی ہے لیکن وہی قرآن ملا پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھاتے ہیں جی کیا یہ قرآن ہی بات جی کبھی رمضان شریف میں قرآن بھی پڑھاتے حافظ بھی ہیں تو ہیں بےچارے اللہ یعنی وہ بالکل گھٹیا آدمی ہے ان کی چپراسی اور چوکی دار سے بھی گرا چوکی دار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں ایک کمرہ لے کے سروینٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے وہ مولوی ہے وہ اپنا مسجد میں سوئے تھے تو جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد صبح اذان بھی کہنی ہے پھر پانی بھی بےچارے میں بھرنا ہے غسل خانے میں تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کر یہ واقعات ہیں حقائق ہیں آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے یہ حقائق کسی بھی آپ محلے میں چلے جائیں مسلمانوں کے محلے میں وہاں آپ ایک کلرک کا اور ایک جامع مسجد کے عالم خطیب اور امام مسجد کا موازنہ کریں کہ معاشرے میں عزت کس کی زیادہ ہے آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی حضرت نے سچ فرمایا تھا کہ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام پھر اجنبی عجیب سچ. اب جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یعنی عمر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کا نبی ایک نئی چیز لے کے آیا ہے نہیں نہیں میں ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی ٹھنڈے نہیں پڑ رہے تو اب یہ بڑا جبار آدمی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پیرا بھی نہیں آپ کے پاس کوئی سیکورٹی فورس بھی نہیں تو یہ جا کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو اور حضور کو نقصان پہنچے تو حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے خبر نہ ہوا میں نے کہا کہ عمر جس مقصد کے لیے تم اللہ کے نبی سے لڑنا چاہتے ہو وہی دین وہی اسلام وہی طریقہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے پہلے تم اپنے گھر کی تو اصلاح کرو محمد عربی سے تو بعد میں جا کے لڑو یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر حملہ آور نہ ہو حضور پر ہم حضور کو اطلاع تو دے سکیں نا تو عمر جوش میں آ گیا کہتے کیا کہہ رہے میری بہن عمر کی بہن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ستار کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے نہ سبا وہ بھی صحابیہ بن گئی انہیں کہا بھی تم جا کے تحقیق کر دو تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے ارکم کی طرف جانے کے اپنے گھر کی طرف لوٹے اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف آئے تو اس وقت حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام سعید بن زید تھا وہ بھی مسلمان اور وہی صحابی جن کا میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی حضرت خطاب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے اور کاغذوں پہ کچھ دو چار صورتیں لکھی ہوتی تھیں وہ آپ کا ایسا ایسا پڑھاتے تھے تاکہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی اور بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ لے اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی مشق کر رہے ہیں اور عمر غصے میں آ کے دروازے میں جب قریب آیا اس زمانے میں بڑے بڑے محلات تو تھے نہیں رکاوٹیں ہوں اور آدمی کھڑا ہو گئے آدمی سیدھا دروازے تک آ جاتا اندر سے دیکھا کہ آواز آ تو طہٰ ما انزل اللہ علیک لتشقی سمجھ نہیں آیا کہ کیا آواز آ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا دروازے کھٹکھٹایا تو سعید بن زید نے خطاب بن الارض سے کہا کہ جلدی سے تم فلاں جگہ چھپ جاؤ کیونکہ آپ جانتے ہیں اندر بڑا جبار ہے اس کا اس ٹائم میں ہماری گھر میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں اس وقت میں تو کبھی نہیں آیا بہن کے گھر کار دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ دبرا ہوا شیر بنا ہوا ہے اس نے کہا کہ فاطمہ کیا پڑھ رہی اور مجھے پتہ لگا ہے کہ تم اسلام لا چکی ہو تم نے بھی دین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر دیا ہے بی بی فاطمہ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ عمر نہیں ایسی بات ہے ہم آپس میں بات کر رہے تھے بس تمہیں اور نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے اور غصے میں آ کے بی بی کو مارا, اپنی بہن کو مارنا, اور اس کے بعد شہید ابن زید کہیں ہوئی آگے چھڑانے کے لیے آئے تو انہیں مارا, عمر کے سامنے کون کھڑے, آخر وہ اتنا بڑا طاقتور آدمی, اتنا بڑا جبار آدمی, کہار آدمی اور بڑا جنگجو آدمی, ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ اب بھی بعد میں اپنے شوہر کو بچاتی ہے, شوہر اپنے بیوی کو بچاتا ہے, عمر دونوں کو مار رہے ہیں. اس کے بعد بیوی کا خون کھولتا ہے, اس نے کہا کہ یا عمر کیا کر رہے ہیں, تمہیں شرم نہیں آتی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, کیا تم کر رہے ہیں, یہی تمہارا مذہب ہے؟ ایک میں تمہاری بہن میں سے ہی ایک عورت کو اپنی بہادری اور تمہیں دکھلاتے ہو, سن لو, اگر تمہاری رگو میں خطاط کا خون ہے تو فاطمہ کی رگو میں بھی خطاط کا خون ہے. میں کٹ سکتی ہوں لیکن اپنے دین محمد مصطفیٰ نیچے, تم جو کہہ سکتے ہو کرو. اور جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما اہم جگر کا, کہ تم جتنی ستم کر سکتے ہو توڑ لو ستم. لا اترک دین محمد ابدا, میں محمد مدنی کا دین نہیں چھوڑ سکتی, اور تمہارے پاس کتنی قوت ہے, طاقت ہے, زور ہے, آزما ڈالو اپنا زور, دیکھو کہ آج سے خطاب کی بیٹی مقابلہ کرتی ہے کہ نہیں. اب عمر کا دماغ میں آیا کہ آخر کیا بات ہے, اتنی مار کھانے کے بعد میں اس کا بھائی ہوں, آخر کوئی وجہ ہے؟ تو عمر بیٹھ گئے, اس نے کہا کیا فاطمہ ایک بات تو. تو فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے, اس نے کہا تم جو کچھ پڑھی تھی مجھے بھی سنا, میں بھی سننا چاہتا ہوں, اور مجھے بھی دکھاؤ لکھا ہوا وہ کیا ہے, میں بھی تو پڑھوں نا, آخر میں پڑھا ہوا آدمی, حضرت عمر بھی ان لوگوں میں تھے جو پڑھے ہوئے, یعنی مکے کے وہ چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, حضرت عمر ان لوگ, بی بی فاطمہ اخت عمر, سیدنا عمر کی بہن نے کہا, اس نے کہا عمر ایسے نہیں, ہم تمہیں لکھا ہوا مصحف نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے, اسے کوئی قلیز نہیں چھو سکتا. اور ہمیں کیا پتا ہے, تم تو کافر آدمی ہو, تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیا ہوتا, تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ طہارت کیا ہوتی ہے, تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ حضرت اصغر حضرت اکبر کیا چیز ہوتی ہے. ہاں البتہ ایک شرط ہے کہ تم غسل کر لو نہال, چلو اپنے عقل کے مطابق ہی, اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو قرآن دیں گے یا آپ کو قرآن سنائیں گے. اور خباب بن الارث بھی باہر آ گئے, سعید بن زید بھی بیٹھ گئے, وہ حضرت عمر نے بھی غسل کر دیا, اور خدا کی شان ہے یعنی ادھر اندازہ فرمائیں کہ ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف صبر کا یہ عالم ہے کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں, خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں, اور کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام, میرا اللہ میرے دین اسلام کو عزت دینی ہے. تو دو آدمیوں سے ایک کو مسلمان کر دے, یا عمر کو مسلمان کر, یا عامر بن ہشام ابی جہل کو مسلمان کر دے, کیونکہ میرے ساتھ تو سب فقراء ہیں, ضعفاء ہیں, غریب ہیں, تو ان کی مقابلت بھی کر سکتے, کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات. اور علماء نے مفسرین نے مورخین میں لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے یا حضور کے پاس علماء آئے, دائی حق آئے, تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب, بڑے آدمیوں نے کبھی ساتھ نہیں, الا قلیل, بہت چند خوش نہیں, بہت تھوڑے لوگ, بہت کم لوگوں نے, بہت تھوڑے لوگوں نے ایسا ساتھ. ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے, آج کی دن آج آپ مسجدوں کی حاضری جا کے کسی بھی مسجد میں آپ ہندوستان میں جائیں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نظر دوڑائیں کہ کتنے امیر آئے ہیں مسجد میں اور کتنے غریب ہیں, آپ کو فیصلہ خود بخود سامنے آ جائے. یعنی آپ اگر محلے میں نظر دوڑا لیں, اگر جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کو تو بندہ جانتا ہے کیونکہ بچپن میں وہی رہا, کھیلا کودا, 55 انسان کا اس کی گلیوں میں گزرا, اپنی محلے کو اچھی طرح جانتا ہے. محلے میں آپ نے بتا ڈالے کہ کتنے لوگ ہیں محلے میں جو مسجدیں میں جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں جاتے, ان میں امیر کتنے. امیر آدمی جو ہے نا جی غنی آدمی, ان کی مقدر میں ہدایت بہت کم. ہاں وہ آپ کو کلب میں نظر آئیں گے, وہ آپ کو سینما کے کسی اپنا پب میں یا کہیں کوئی گانے بانے کی محفل شفل ہو تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ سب سے پہلے, اور گناہ کی محفل میں پیسے سب سے زیادہ دے کے مہنگا ٹکٹ خریدیں گے تاکہ لوگوں پہ روک پڑے گی یہ سب سے آگے والی چیز پہ بیٹھے. تو اب جناب یہ عالم تھا کہ تم خباب ابن العرج بیچارے ایک عام آدمی تھے, تو جب جناب انہوں نے کہا کہ غسل کر دیا, قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا
کے الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إلا هو له الأسماء الحسنى.
یہاں تک پہنچے حضرت عمر کا بقا, عمر آنسو بہنے شروع ہو گئے. اللہ کا قرآن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی چلے اخلاص سے قلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اثر نہ کرے, یہ تو ہو ہی ناممکن. پرانے دور کی بات ہے, ایک دیہات میں ایک غریب آدمی نے جلسہ رکھا. اور اس زمانے میں دیہات میں وہ بجلی جو ہوتی تھی, لوگ زیادہ تر جلسے 14 رات میں رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی تو تھوڑا بہت ڈنکر چلا لیں گے تو جلسے ہو جاتے تھے. تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا, اس کے بیٹے کی شادی تھی, تو انہوں اس نے وہ گانے والیوں کا مغنیات کا انتظام کیا ہوا تھا. اب جب وہاں پہنچے تو غریب آدمی تھا, جس نے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی تھی, تو اس نے کہا کہ حضرت آئی نے آپ کو بلا لیا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے زمیندار کے بیٹے کی شادی ہے اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے تو یہاں بڑے بڑے گانے والیاں ہندوستان سے اور ادھر سے اور ادھر سے اور ادھر سے منگائی ہوئی ہے, وہ بڑے لوگ ہیں اور ساری دنیا. سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی, تقریر سننے کے لیے کون آئے. تو مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں نے آپ کو تقریر بھی دی اور کچھ لوگ بھی دیے ہیں, کہ تو یہی ہے کہ آپ شادی نماز وہاں مسجد میں پڑھا دیں اور اس کے بعد دعا فرما دیں, بس آپ کو تشکیف دے آئے, آپ کی بڑی مہربانی. لیکن جب آدمی ہی کوئی نہ ہو تو بندہ آخر تقریر کس کو کرے, اور مسجد میں وہ دو چار آدمی جو ہوں گے وہ تو پہلے سے آپ کے متقدین میں ہمیشہ اندر سنتے ہیں تقریریں سنتے ہیں. مسجد میں تشکیب لے گئے, عشاء کی نماز پڑھی, تو بات ٹھیک سی بات تھی, وہاں یعنی زیادہ سے زیادہ 10 آدمیوں کے بجائے 30 آدمی ہو گئے. جب سلام پھیر کے سنتیں وغیرہ پڑھنی اور دعا کا وقت آیا تو والد صاحب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی 10 ہوں گی, ابھی تو آپ آئے تو ہیں, اللہ کے نبی تو ایک ایک آدمی کو جا کے قرآن سناتے تھے, میرے سامنے تو کم از کم 20 آدمی بیٹھے. تو اللہ نے والد صاحب کو بڑی آواز دی تھی ماشاء اللہ. تو انہوں نے جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو ایک گانے والی جو تھی وہ گا رہی تھی, تو اس کے کان میں آواز پڑی. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے, انہوں نے کہا ایک عالم ہے اور وہاں سے تقریر ہے مولوی شلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی, آپ لوگ جہنم جا سکتے ہیں, میں تو اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی مجھے پیسے دیں یا نہیں, جانا بند, جب تک اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا اور تقریر ہوگی میں نہیں جاؤں کسی بھی شکل. اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ شیطان کا کام. اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ وہاں سے مجلس چھوڑ کے چادر ایک ڈال کے یہاں والے صاحب تکلیف فرما رہے تھے, کہاں آئی اور گپتا والے بھی نہ لوٹ آیا, کیونکہ وہ گانا وانا تو بند ہو گیا. تو وہاں آگے اس نے ریکویسٹ کی کہ جی میں پیچھے بیٹھ کے قرآن سن سکتی ہوں. کہا کہ ہاں سنو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ کا قرآن جب پڑھا جائے آدمی کتنا خراب کیوں نہ ہو, آخر انسان. یہ اللہ کے قرآن کی تاثیر ہے کہ مقناطیس بالقلوب, اللہ نے جیسے کعبے کو بنایا ہے نا دلوں کا مقناطیس, اسی طرح قرآن دلوں کو بدلنے والا. شرط یہ ہے کہ ذرا آپ قرآن کو محبت سے اور اخلاص سے پڑھیں, ایک رسم سمجھ کے نہ پڑھیں. جیسے بہت سارے ملک ہیں ان میں قرآن موجود. اردنی میں پڑھ رہا ہوں, ایک ہزار میں پڑھ رہا تھا کہ ہالینڈ کے ایک علاقے میں جب رابطہ عالم اسلامی کا ایک وفد پہنچا تو وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں ایک مسجد ہے, اور مسجد میں گئے اور پھر انہوں نے اپنے امام مسجد سے تعارف کرایا کہ جناب یہ ہمارا امام. ٹھیک, بات چیت ہوتی رہی. اب اس سنا میں دور کی نماز کا وقت آ گیا تو رابطہ کے وفد والوں نے کہا کہ بھی چونکہ یہاں کا امام مسجد موجود ہے تو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ چلو بھی ہم مکہ شریف سے آئے ہیں لہٰذا ہم نماز پڑھائیں, لیکن امام مسجد جو ہے وہ آپ کا, لہٰذا وہ نماز پڑھائیں. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم تو ویسے بھی دو رکعت پڑھیں, تو اس لیے بہتر ہے کہ مقامی امام نماز پڑھائے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب اس امام صاحب نے نماز پڑھنی شروع کی تو اب جناب اللہ اکبر کر کے سبحانک اللہم بھی زور سے پڑھ رہا ہے, اور اس کے بعد سورت فاتحہ بھی زور کی نماز میں, اور اس کے بعد قل اللہ احد بھی زور سے, پھر رکوع میں سبحان رب العظیم بھی زور زور سے, سمع اللہ زور سے, اسی طرح اور دو رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا. ہم نے کہا خدا کے بندے تم نے دو رکعتیں کیسے پڑھائی؟ انہوں نے کہا ہم تو, بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تھا فلاں جگہ تو وہاں عربوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا تو انہوں نے ظہر میں دو رکعتیں پڑھی تھی, حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا, شریف آدمی جمعہ پڑھا تھا نا, جمعہ اور ظہر میں فرق نہیں کر سکا. اور آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے دو پڑھنی ہیں, میں نے کہا پھر آپ نے جب دو پڑھی ہیں میں بھی آپ کو دو پڑھا. تو جب ہم نے قرآن کو یوں سمجھا ہوا, اچھا انہوں نے کہا کہ جناب اس کے بعد پھر ہم بلقیس کے شہر میں گئے تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ بھی آپ کا جمعہ کیسے پڑھاتے ہیں, کون پڑھاتے, انہوں نے کہا جی ہم زیادہ جھگڑے میں نہیں پڑھتے, ہم تو مہینے کا فرسٹ سنڈے جو آتا ہے اسی دن جمعہ پڑھ رہے, ہر مہینے میں ایک جمعہ پڑھتے, اور وہ بھی کب پڑھتے ہیں جو پہلا سنڈے ہوتا ہے, تاکہ نہ دیر تبدیل ہوتی ہے نہ لوگوں کے آنے میں تکلیف ہوتی ہے, نہ وقت تبدیل ہوتا ہے, اس میں ایک مہینے میں ہم ایک دفعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اور کیوں بھائی, نے کہا ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے, بس ہم نے کہا مہینے میں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم یبقی من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ, کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا, بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا, سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی, لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں. لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے, صحیح معنی میں پڑھا جائے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے؟ یہاں تک پہنچے وہ بقا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر ہو, اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو, خباب سے کہو یا صحیح سے کہو کہ دلونی علی الی رسول اللہ, مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے. تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقم میں ہوں گے, تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے, چل یہ حضور مل لیں گے. انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں, وہ قبیلے کا سردار نہیں, وہ تو رحمت دو جہاں ہے, وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے, اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے, وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب آئے. فجاء عمر, حضرت عمر آئے, دروازے کو ناپ کیا, اب اندر سے جھریوں سے دیکھا, صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ ہوتا رہا نبی کو, انہوں نے جب دیکھا تو آپ حضرت عمر اتنی دیر کے لباس کو بدل نہیں سکتے تھے, لباس تو وہی تھا, کوئی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی, باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں,
اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے، تینوں بچھیریاں لٹک رہی ہیں، تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے اور جناب اسی عالم میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی، کیوں؟ اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی بھی تلواریں اٹھا کے تو نا، جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں نہیں کرتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و اسد ام رسول اللہ، تیرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر۔ حضرت حمزہ شباب ہے، بچپن ہے، ابھی ابھی گویا یوں سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں، ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کھول دو دروازہ آنے دو عمر۔ اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے، اگر عمر کسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے مدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی۔ بھائی اکیلا مقصد میں عمر کا حضر پیدا ہوا، کون تو دروازہ آنے دو عمر کو، دیکھتے ہیں کیا کرتے۔ دروازہ کھولا، عمر تو پہلے بچی سے نظریں جھکی ہوئی ہیں حضور کے سامنے آئے۔ ایک روایت کہتا ہے جب بہو بھی تو بھی حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا، پر میں عمر علم ابھی تک تو وقت نہیں آیا عمر، ماں آنا وقت اسلام کا یا عمر، کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو سمجھو، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد مدنی کی رسالت کا اقرار کرو، عمر کیا ہے؟ ابھی حضور کہہ رہے ہیں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ فکبر رسول اللہ فکبر اصحابہ۔ جب حضرت عمر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور اتنی خوشی ہو رہا اللہ اکبر سکتا ہے، اللہ اکبر کنارے پر تقریب کی دھوم ہو گئی، حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے لیکن تمہیں پتا نہیں کہ اگر آپ تیرے لیے محمد یا ربی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام و اعز الحرمین، کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر دے یا میرے سے ہی کام کو مسلمان کر دے، تو محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو، اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں، اور بلکہ اتنے قریب روایت میں ہے کہ جبریل، اور انہوں نے آگے کہا کہ یا محمد آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے کی خوشی پر کہ اسلم عمر، عمر مسلمان ہو، وہ جبار جو سب سے بڑا دشمن تھا، جو سب سے بڑا مخالف تھا، جو سب سے بڑا معارض تھا، آج وہ بھی اسلام پہ آیا۔ تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہو عمر کیا بات؟ انہوں نے کہا حضور الاسماء علی الحق وهما علی الباطل، عمر ہے نا جی، اب قریب زمان ہے، یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے، دنیا مانتی ہے، تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوئے، اتنے بڑے دین۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسماء علی الحق وهما علی الباطل، کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکہ کے مشرکین جو ہے وہ باطل پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یوں مت اللہ تو کہ لات عزا جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں، جھوٹے معبودان باطلا مناط ہے، لات ہے، عزا ہے، یہ کیا ہے؟
اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا, یہ تو اجر ہے, اسلام ہے کیا ہے کچھ نہیں. ان کی عبادت جو ہے عتوبت اللہ تمہ مسجد مسجد الحرام میں لات الزا کی عبادت کھل کے کی جائے, اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی مکانوں کے اندر, کبھی تارے ارکم میں, کبھی بیت المحانی میں چھپ چھپ کے کرے یا رسول اللہ. یہ میری غیرت کا وارہ نہیں کرتی. کم از کم ہم 40 مسلمان ہیں, آپ حکم دیں صحابہ کو آپ آگے چلیں, مسلمان آپ کے پیچھے چلیں. ایک طرف عمر ہوگا, ایک طرف حمزہ ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کام کرے سب کو, آج یہ مہربانی کریں, ہم ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت سری جو تھی عمر کے آنے سے, ذرا اپنا دعوت بے سب کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی توحید کی دعوت, آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے ظاہر آ. پہلے دعوت ہوتی تھی ٹیکنل ادا گھروں میں چپکے سے, آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے 40 صحابہ ہیں, دائیں آپ کے سیدنا حمزہ ہیں, بائیں حضرت عمر ہیں, اور سب صحابہ جو ہیں ایک حدیث میں آتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ کہتے ہوئے پر اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا, اگرچہ بت ہے جماعت کی آپ کی منہ میں, مجھے ہے حکم جانے لا الہ الا اللہ. حضرت عمر ساتھ ہیں اور قریش کو پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ اسلم عمر عمر اسلام ہوں گے. اب قریش بھاگ کے آ رہے ہیں, روسہ ہے قریش ہے, ابی جہل ہے, ابی لہب ہے, قطبہ ہے, عتیبہ ہے, زیدہ ہے, رضیہ ہے, ولید بن المغیرہ ہے, عقبۃ بن ابی معیط ہے, عمی بن خلف ہے, عبی بن خلف ہے, بڑے بڑے روسہ ہے قریش, بڑے بڑے سادات قریش ہیں. ان کو جب پتہ لگا تو گھر سے نکل آیا, آگے دیکھا, اور پھر جناب اس زمانے میں جب 40 آدمی اللہ کا نام لینے والے ہیں, ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے, وہ تو پورے مکے کی گلیاں گونج رہی تھی, اللہ کا حرف گونج رہا تھا, مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے, معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی صاف ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں, اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اور سارے قریش کھڑے ہیں حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو, یہ کیا ہو, کیسا انقلاب آ گیا. جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے کان یہی رکھو, حضرت عمر بڑے بلند آواز, بڑا اللہ نے انہیں یعنی جبروت طاقت قوت صلاحیت سے نوازا تھا, اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر بعض مورخین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے آگ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل کر جاتے, لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں نہیں. بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آوا, حضرت عمر کھڑے ہو گئے, قافلہ رک گیا اور کفارے قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ انہوں نے کہا کہ سوجائے قریش سوجائے قریش سن لو, اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یقین کرا. اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے, بچے یقین ہو جائے, عمر کی تلوار کا مقابلہ. اب قریش تو ان کے لیے تو یہ صدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے, ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھیں. یہ پہلے تو مسلمانوں کا تھا نا کہ خباب, حضرت بلال, یاسر, امبار, بی بی سمیہ, بی بی نادیہ, غریب ضعیف کمزور لوگ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بڑے جو فائے لوگ تھے, عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون تھے, تو ان کے لیے تو کہہ رہے ابھی وہ سہارت سے نہیں نکلے تھے, لیکن مقابلہ کریں تو کیسے کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے غلامی میں آئے, پکے میں آ کے ذکر اللہ کا نام ہوا, عبادت کی گئی, نمازیں پڑھی گئیں, اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب قریش نے کہا کہ دار الندوہ کی میٹنگ بلاؤ, یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو. اب کیا دار الندوہ میں جب جمع ہوئے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے, انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں, اب ہمارے پاس کیا حل ہے, یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا ایک نئی تجویز کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز سے اللہ کے نبی مہربان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کو بلایا گیا. رسائے کفار قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک نیا ایک طرح نئی تجویز رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی, اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم, اور ایسی تجویز ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی. اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں. انہوں نے بتایا ٹھیک ہے, اب کہو کیا بات. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ اور ہم سلو کر لیتے ہیں, ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں, سلو کر لیتے, جھگڑا ختم کر. بڑا تھا رسول اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا اچھا حضور اگر آپ کو یہ منظور نہیں نا, چلو ایسا ایک دن جو ہے آپ ہمارے آلیہ کی تعظیم کریں, عبادت کریں, ان پہ آ کے سلام کریں, ان پہ آ کے مسا کریں, انہیں چومے چاٹیں, اور آٹھ دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں. یہ دیکھو ہم آٹھ دن آپ ایک دن. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول. انہوں نے کہا اچھا حضور ہمیں قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں, ہم ایک مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں. انہوں نے فرمایا یہ بھی قبول. انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں, آپ ایک دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں, ہم ایک سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں, چلو مسئلہ ختم کرو, جھگڑا تو نہ ہوگا. حضور نے فرمایا بدبخت ہو تم کیا سمجھ, ایک دن عبادت کرو یا ایک گھڑی عبادت کرو, بندہ تو کافر ہو گیا. غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی ماشاء اللہ, وہ بھی باہر کبوتر شاہ حسین میں ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر کبوتر شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے, ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے, ان کو کہو یہ بہت بڑا بہادر تھا, بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا, پھر بھی خوش ہو جاتی ہے. کیا آدمی بڑا اچھا تھا, ممتن تھا, دیکھو نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, کنٹرول کیسے کیا کوئی جنگل کی, ہلنا نہیں کیا کسی کو, تو میں ایک سید کو مار کے دیکھ لو, اس پہ بھی حاضر ہیں, تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاء اللہ. ان سے کہو ماشاء اللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے, بارے شاعری کہیں گے بہت اچھی بات ہے, اور کہیں گے کہ رات اچھی فلم لگی ہو, کہیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلیں, کوئی ایسی بات ہے, دونوں راضی رہے, اللہ بھی راضی رہے, شیطان سے بھی تعلق قائم رہے. صبح کو پی اور شام کو توبہ, رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئی, ماشاء اللہ مسلمان بھی ہیں, وہ تو رات کو بھی ہیں, دن کو تو نماز کرتے. تو اس لیے ان کو سب حضور نے فرمایا ظالموں کیا کہہ رہے ہو, اللہ کے قرآن کی یہ سورت جتنا کل الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اللہ نے فرمایا میرے بدنی کھڑے ہو کے دراز کا اعلان کر دیں کہ کافروں کیا لا عابد ما تعبدون, میں تو ہر کسی عبادت نہیں کر سکتا ان تینوں کی جن تم پوجا, اور تم کیا کرو گے کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجو گے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا, یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدہ, یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ تو بھی رحم فرما اور یا علی تو بھی مشکل کشائی کر دے, یا رب العالمین, یا الحمد الراحمین, اور یا دستگیر, اور یا معین الدین اجمیر, یہ کیا تماشا, یہ کوئی دین تو نہیں ہے. لکھم دینکم ولی دین, پھر تمہیں تمہارا دین مبارک, مجھے میرا. تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک، ہم اپنی بات سے رہیں گے، تم باطل کو بھی چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی سے تقاضا کرتے ہو گے وہ حق کو چھوڑ دو. اب کافر اس سے بھی ناکام ہو کہ بھئی یہ بات بھی ہماری نہ چلی، اب ہم نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا تھا. اسی لیے جیسے ہوتا ہے نا جی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی بہرحال دیکھیں آپ لوگ اتنے سخت مولوی بھی نہ بنا کریں، ہم بھی آپ کی تقریریں سننے کے لیے آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جایا کریں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آپ بھی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے. یہ جو سختی ہے نا مولوی میں کہ ہر وقت دین اور ہر وقت نماز اور ہر وقت روزہ اور ہر وقت اللہ کا نام اور ہر وقت داری رکھو ہر وقت وشواس کرو، یار یہ کیا ہے؟ بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا، بڑے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ہمارا دین قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا، یہی سے ہے نہیں کافر کہتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا وَتُو لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اللہ نے فرمایا میرے نبی کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم ہو جاؤ تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں. لَوْ تُدْهِنُ تو ان کہتے ہیں جب کسی چیز کو تیل لگا دو نا ذرا جلدی سے نرمی سے وہ نکل جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں، تھوڑا سختی نہ کریں، تھوڑا ان کو اجازت دے دیں کہ اپنے میں سے، اور وہ بھی تھوڑے سے انہوں نے فرمایا فلا تطیع المکذبین. حضرت خبردار، کبھی کسی جھوٹے کی اتباع نہیں، اللہ کے دین میں کوئی لچک نہیں، حقیقت میں کوئی لچک نہیں، توحید میں کوئی لچک نہیں. لچک ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، لچک ہوتی ہے اخلاص میں، قیادت میں. اللہ کے دین کے عقیدوں کو نہیں بدلے جا سکتے لچک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب ان کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا تو اب ان نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی ہم ناکام گئے تو اب اور کوئی حل نکالیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مقابلہ کر سکیں. تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک اور بات سوچی، وہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے خدا ان کو گالی دیتے ہیں، لات کو برا کہتے ہیں، عزا کو برا کہتے ہیں، مناس کو برا کہتے ہیں، میں آپ کو روک رہا ہوں، اگر آپ نے کل ان کو برا کہا تو میں آپ کے خدا کو گالی دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل بدبخت، ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے بت کو بھی ہم گالی، اب تمہارے خدا ان کو کب گالی دیتے ہیں؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں، ہم کسی کے دین کو گالی دیں، ہمارے اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے. تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کو، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے. تم اس بات کو اگر گالی سمجھتے ہو تو یہ الگ بات، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ تمثیلات ہیں، یہ شکلیں ہیں، یہ صورتیں ہیں، تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں، اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا، کوئی تمہارے پاس اس کے دلیل کوئی نہیں، اور نہ ہی یہ آلیہ ہیں، بلکہ یہ دوسری تصور و تخیل کی ہے، اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں، اسی کو تم گالی سو. انہوں نے کہا بارے میں پوچھو، میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خدا اسی پہ. اب بات اور تقابل میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے تو اپنی بات میں جمے ہوئے ہیں اور کفر نت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام کا قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ، اللهم سلمنا فلا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، اللهم اعترنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اسرنا ولا تسر علينا، اللهم اجعلنا